الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم وقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی کریم. بزرگوں اور دوستو, کچھ باتیں بنیادی اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہو جائے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالی ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے اور ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اور ظاہر ہے جو ظالم ہے اگر وہ سمجھدار ہو تو اس کو سمجھانا تو آسان ہوتا ہے, لیکن اگر وہ سمجھدار نہ ہو تو پھر اس کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا, وہ اپنا نقصان کیے جاتا ہے چاہے انسان اس کو کتنا ہی سمجھا دے. تو اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. اللہ پاک نے دینے کے بہت سارے ذرائع بنائے. مثلا اللہ جل شانہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو, ایک رستہ ہے اللہ پاک سے لینے کا. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں, تمہارے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اور تقوی کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. آگاہ جاؤ, بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف لاحق ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, اور دو صفتوں سے ممتاز ہوں گے, ایک تو یہ کہ ایمان والے ہوں گے, دوسرے یہ کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا. بس رمضان شریف سے تقوی حاصل کر لو اور تقوی سے ولایت حاصل کر لو, اتنے آسان اللہ پاک نے ترتیب بنائی ہے. اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. پھر کتنا بڑے کتنے بڑے ولی بن جاؤ گے اس کا بھی اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ پاک کی زیادہ معزز و مکرم ہے. لہذا تقوی بڑھاتے جاؤ, اللہ کے قریب ہوتے جاؤ. رستہ کھلا ہے, عمل کرنے کی دیر ہے, آپ عمل کیے جائے ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کی نیکوکاروں کی اجر کو ضائع نہیں فرماتے. تو اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے کچھ اوقات کو پیدا فرمایا ہے جن اوقات کے اندر اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں, کچھ کاموں کو پیدا فرمایا جن کاموں کے ذریعے سے اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں, کچھ مقامات کو, ان مقامات میں بعض اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں, بعض کو چھپایا بعض کو ظاہر کیا, بعض کو چھپایا بعض کو ظاہر کیا, جن کو چھپایا ان میں بھی اشارے دے رہی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, لیکن جو نہ سمجھے وہ پھر ٹھیک ہے, پھر سمجھداروں کے ساتھ رہیں, یہی ایک طریقہ ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو پتہ چلے گا کس وقت کیا کرنا چاہیے. اس لیے تو فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جو عمل کے, جو کردار کے, جو قول کے, جو فعل کے, جو حال کے سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. یا تو انسان کی آنکھیں خود موجود ہو تو راستہ ملے اور اس پر چلے, یا پھر یہ کہ جن کی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلو, ان کے ساتھ چلو, ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلو, پھر یہی طریقہ ہو سکتا ہے. الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے جگہ بھی بعض ایسی منتخب فرما دی جس پر اللہ بہت دیتے ہیں, مثلا عرفات, مثلاً خانہ کعبہ, مثلاً مسجد حرم, مسجد نبوی, اس طرح اللہ پاک نے جگہ مختص فرمائی. کوئی تجارت کی نیت سے بھی مکہ مکرمہ جائے گا وہاں ایک نماز ایک لاکھ کا ہے, مطلب ظاہر ہے وہاں جو نماز بھی کوئی پڑھے گا تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا, چاہے اس کی نیت تجارت کی کیوں نہیں ہو, لیکن تجارت جائز ہو, اس کی وجہ ہے کہ وہاں ہر چیز کا اجر ایک لاکھ گنا ہو جاتا ہے, تو اچائی کا اجر, نیکی کا اجر بھی ایک لاکھ گنا ہو جاتا ہے, اور برائی کا اجر بھی, برائی کا بھی سزا جو ہے وہ ایک لاکھ گنا ہو جائے. لہذا کم از کم جائز تجارت ہو تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ایک لاکھ گنا نماز کا اجر دیتے ہیں اگر آپ وہاں نماز پڑھیں گے تو. ہاں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے پھر اللہ پاک اجر بڑھا دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے پھر اللہ پاک پھر کتنا اجر دے. اور بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اوقات ایسے ہوتے ہیں, مثلا اللہ جل شانہ نے ہر مسلمان کو ایک دروازہ دیا ہے, روزانہ وہ ملتا ہے, قدر کرنے والوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے, اور وہ دروازہ تہجد کی نماز کا وقت, سحری کا وقت, سحری کے وقت باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو تو ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشان دور کر لوں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر لوں, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا, یہ اعلان ہوتا ہے. اگر کوئی شخص لینا چاہے تو اس وقت لے لے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے بیٹوں نے کہا, حضرت ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے بہت بڑا قصور کیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا جس کے بارے میں فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, وہ سحری کا وقت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت تو ہر ایک کے پاس ہے, کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو محروم کرنا چاہے تو علیحدہ بات ہے, لیکن ہے ہر ایک کے پاس, چانس ہر ایک کے پاس. دوسری بات, اسی طریقے سے اب دیکھیں عرفات کا میدان ہے, وہاں ایک دن پہلے عام نماز, وہاں ایک دن بعد بالکل اس طرح, لیکن اسی دن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایسی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ظہر اثر کی, اور پھر اس کے بعد مانگنا شروع کیا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے, مغرب کے وقت داخل ہونے تک مانگتے رہے. تو معمولی بات, دھوپ کی بھی پرواہ نہیں کی, کڑے ہونے کی مطلب کیا کیا بات ہے, لیکن بس مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. تو ایسے ہوتے ہیں اوقات کہ اللہ پاک دیتا ہے. اس لیے تو القدر ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. بے شک اللہ پاک نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں, اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر تو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے, ہزار مہینوں سے افضل رات, ہزار مہینے کوئی ہر رات کے اندر ایک قرآن پڑھے, یعنی ہر رات کے اندر, تو ایسے جیسے کہ اس نے اس رات ایک قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ, ویسے خوش نصیب ہوتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ہمت عطا فرمائی ہے. ہم ایک دفعہ حج میں گئے تھے, ہمارے ساتھ ظاہر میں چونکہ انتظامی امور میں تھا, قرآن پاک میرے پاس تھا لیکن پڑھنے کا وقت چونکہ انتظامی امور میں تھا تو کم مل رہا تھا. ایک خاتون ہمارے ساتھ تھی, اس نے درخواست کی مزدلفہ شریف پر. اب ظاہر مزدلفہ شریف کی رات بڑی تھکاوٹ کی رات ہوتی ہے, کیونکہ عرفات کے میدان میں لوگ حاضر ہو چکے ہوتے ہیں, وہاں سے واپسی ہو چکی ہوتی ہے, تو بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اور لوگ چاہتے کہ آرام کریں. تو خیر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ اگر یہ قرآن مجھے دے تو میں تلاوت کروں. میں نے کہا اچھا کوئی تو پڑھ لے گا تو سبحان اللہ فائدہ مجھے بھی ہو جائے گا. میں نے اس کو دے دیا. اس خدا کی بندی نے مزدلفہ کی رات میں پورا قرآن ختم کیا. جی اللہ پاک کی توفیق, اللہ تعالیٰ اس توفیقات نصیب فرمائے. قدردانی کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں میں نے کس لیے کی, یہ تو میں نے صرف آپ کی اصولی باتیں ایک کی. اس وقت تک میں دوسری بات نہیں کروں گا جس سے پہلے میں ایک بنیادی بات نہ سکوں, کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئی. احادیث شریفہ, سبحان اللہ, احادیث شریفہ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کا خبر جو ہے نا وہ احادیث کہتے ہیں. احادیث شریف بہت بڑی بات ہے. واطی اللہ واطی الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو قرآن سے پتہ چل جائے گا, رسول کی اطاعت کا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر اس کے لیے حدیث شریف. تو حدیث شریف کے اصول ہے, ضوابط ہے, قواعد ہے, جمع کیے محدثین کرام نے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے, بڑی محنت کی. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں سینکڑوں میل ان دور اس دور میں کیے. اس طرح انہوں نے حدیث شریف جمع کی. پھر انہوں نے ان کے اندر اللہ پاک نے مطلب ضرورت کے مطابق کچھ خاص صفات پیدا کیے. مثلا بعض کے اندر یہ صفت پیدا کی کہ وہ سخت متشدد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کسی اور بات کو شامل کرنا گوارا نہیں کرتے. نتیجتاً ذرا پر بھی فرق پڑ جاتا تو اس حدیث شریف کو نہ لیتے. مثلاً ایک صاحب ہیں, وہ کافی لمبا سفر کر کے گئے ہیں ایک صاحب سے حدیث شریف وصول کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے اپنے گھوڑے کے لیے وہ دامن پھیلایا ہوا تھا کہ میں اس کو کچھ دوں گا. گھوڑا آیا, اس نے دامن کھول دیا, اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس شخص نے وہ دیکھا, اس نے کہا, وہ ادھر سے واپس ہو گیا. اس نے آواز دی, کیوں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے میں تو مہمان. کہتے کہ کس لیے آئے تھے؟ کہتے میں ایک حدیث شریف جو آپ کے پاس تھی وہ آپ سے لیں. کہتے میرے پاس ہے نا, سناتا ہوں. کہتے نہیں, اب آپ سے نہیں لیتا. کیوں؟ آپ نے گھوڑے کو دے کر لیا میرے سامنے, آپ کسی اور کو دھوکا نہیں دے سکتے. اب میں آپ سے حدیث شریف نہیں لوں گا. یہ ایسے ذرا یہ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک رخ ہے، یہ ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی سن لیجیے گا. کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن میں حضرت بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات بھی ہیں، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. خیر، ان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تشدد کریں گے کہیں دین کا بہت سارے سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رہ نہیں جائے. تو انہیں پھر ہر طرح کی حدیث شریف جمع کی، ہر طرح کی حدیث شریف. اصول کیا ہے؟ مثلا راوی جو ہے نا، راویوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے. راوی اگر درمیان میں کوئی ثقہ نہیں ہے، مجہول روایہ ہے، مثلا اس کو کوئی نہیں جانتا، اس سے بھی حدیث شریف ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجہول روایہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولے؟ اس کا قول ضعیف ضرور ہے، ضرور ہے، لیکن موضوع تو نہیں ہے. اس وجہ سے اس قول کو، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، موضوع نہیں کہتے ہیں. اور ضعیف روایات احادیث شریفہ میں میں نے عرض کیا اس لیے جمع کی گئی کہ کہیں دین کا حصہ ضائع نہ ہو جائے. اس وجہ سے فقہاء کرام نے اس کے لیے اصول بنایا کہ اگر کئی طرق سے ایک ہی قسم کے الفاظ حدیث کے آ جائیں تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. دوسری بات، ضعیف روایات کو فضائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فضائل میں کوئی مسئلہ تو واضح نہیں کرنا ہوتا. مثلاً نماز ہے، نماز کے جو مسائل ہیں وہ تو میں ضعیف روایت سے نہیں لے سکتا، لیکن نماز کے جو فضائل ہیں کہ فلاں کوئی اللہ کے راستے میں نماز پڑھے گا اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ ضعیف روایت ہے. لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کو شوق ہو جائے، اللہ کے راستے میں چلے جائے اور اس کی وجہ سے ان کی ایسی نمازوں کی توفیق ہو جائے، تو کیا اس سے کچھ کمی ہوگی؟ دین میں کوئی فرق تو نہیں پڑا، دین میں کوئی فرق تو نہیں پڑا. تو اس وجہ سے فقہاء کرام اس کو دو طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کئی طرق سے آ جائے تو اس میں توقیت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فضائل میں اس کو استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں فرماتے. یہ دو باتیں سمجھ گئے. اب میں انشاءاللہ بات عرض کرتا ہوں. ابھی 15 شعبان کی رات آنے والی، 15 شعبان کی رات آنے والی ہے. اس کے بارے میں نے حدیث شریف آپ کو سنا دیا جس میں فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو جائے تو تم رات کو قیام کر لو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس دن آسمان دنیا پہ اللہ پاک کا جو خاص تجلی ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگ، وہی جو سحری کے وقت ہوتا ہے وہ پوری رات میں بات چلتی ہے. اور اس میں دوسرے حدیث شریف میں کہ اس میں رزق اتارے جاتے ہیں، اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اب اس میں یہ والی بات ہے کہ حدیث شریف ضعیف، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے خود، میں نے اسے سنا ہے براہ راست، درمیان میں راوی نہیں، بیت المکرم مسجد میں اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے ان کا یہ بیان، فرمایا کہ اگر کئی طرق سے احادیث شریف آ جائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا شعبان کی جو روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ کئی طرق سے یہ روایت آئی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. جہاں تک رات کے قیام کی بات ہے اس کے لیے تو یہ اصول ہے. اور جہاں تک دن کا روزہ رکھنا ہے، فرمایا اس کے لیے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح حدیث شریف سے پتہ ہے نا، ایام 20 کے روزے مسنون نہیں ہیں، تو 15 شعبان ایام 20 میں نہیں آتا، لہذا اس کے لیے تو کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ والی بات حضرت کی مطلب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ روزہ تو بہرحال رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور رات کے قیام کے بارے میں چونکہ میں آپ سے عرض کروں، اگر یہیں پر اعلان ہو جائے اطلاع شخص وہاں پر جو ہے نا 1000 روپے دے رہے ہیں، آپ تحقیق کریں گے کہ وہ راوی اس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، کیا کریں گے؟ بھائی چلو جی، آپ چلے گئے، آپ نے دوڑ لگائی، نہیں ملا، یا تو کچھ بھی نہیں نا آپ کے ہاتھ سے. یہاں پر تو کم از کم ایک گناہ نماز تو آپ کو مل ہی گئی نا. مثلاً آپ نے رات میں ایک قرآن تلاوت کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، تو اس کا ثواب تو آپ سے کوئی واپس نہیں لے گا نا، وہ تو مل ہی گیا نا. ہاں البتہ اس رات کا جو خصوصی مقام ہے، اگر وہ اس طرح ہی ہو جس طرح بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے بہت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دے دیا. اس وجہ سے میں بڑے حیران ہوں کہ اس پر لوگ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں، کنفیوز کیوں ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کنفیوژن والی. ہاں عمل کرنے اور نہ کرنے والی بات ہے. تو اگر کوئی کر لے تو زبردستی نہیں کہ ان سے کہے کہ نہیں ہاں وہاں ضرور کر لو, کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن کوئی کر لے اس کو روکو بھی نہیں, اس کو روکو بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے تو آپ اس سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو یہ اصل بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے احادیث شریف سنائے, یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے خطبات الاحکام للجماعت العام, وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس میں حضرت نے بتایا. تو کم از کم حضرت تو اس کے قائل ہو گئے, مولانا تقی عثمانی صاحب تو اس کے قائل ہو گئے, بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہیں, امام بیہقی اس کے قائل ہے, دوسرے ساتھ اس کے قائل ہیں, بلکہ میں آپ کو بتاؤں جتنے اہل قلوب ہیں اس کے قائل, جتنے اہل قلوب ہیں وہ اس کے قائل. اس کی وجہ بتاؤں, اہل قلوب کو دو طریقوں سے نظر آتا ہے, ایک قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور دل سے بھی دکھاتے ہیں ان کو. تو ان کی دل کی ان باتوں کا تو ہم نہیں ذمہ دار جو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جن کی طرف قرآن و حدیث میں اشارے موجود ہے کم از کم ان کو تو ہم مان سکتے ہیں نا, کم از کم ان کو تو ہم لے سکتے ہیں. تو اس میں تو یہ والی بات ہے, ماشاءاللہ ضعیف روایت تو موجود ہے, لیکن باقی ان سچے لوگوں کی, جیسے فرمایا کونوا صادقین, یہ لوگ سچے تو تھے. شیخ عبد القادر جیلانی ہم سب سچا ہو سکتے ہیں کوئی؟ مولانا تانوی ہم سب سے آج کل کے دور میں سچے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, اس طریقے سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے سچا ہوگا آج کل؟ مطلب یہ اچھے لوگ تھے نا, نیک لوگ تھے, صادق لوگ تھے, علماء لوگ تھے, جاننے والے لوگ تھے. اب اگر وہ کرتے تھے تو پھر ہم کو کیا مسئلہ ہے, پھر ہم کو کیا مسئلہ ہے؟ لہٰذا ہم لوگ کہتے ہیں جو نہیں کرتے سبحان اللہ ان کے ساتھ ان کی بات, ہم اس پر کچھ نہیں کہتے. لیکن جو کرتے ہیں ہم ان کو ایک لحاظ سے خوش نصیب سمجھتے ہیں, کیونکہ کم از کم موقع سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھایا ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی انشاءاللہ رمضان شریف جانے والا ہے, رمضان شریف اس کے لیے پہلے سے تیاری کرو, پہلے سے تیاری کرو. رمضان شریف کا مہینہ اللہ پاک کے لوٹ کا مہینہ ہے, وہ دیتے ہیں, اتنا دیتے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو کیا بتاؤں, ادھر اگر پانچ دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہو اور زبردستی کسی کو کوئی چیز دے رہا ہو اور وہ چپ کے چھٹا کوئی سوراخ نکال کر اسے بھاگ نکلے اور اس کو وہ نظر کہہ دے جاؤ بس بخ نہیں دیتا تجھے, کیا میں ضروری ہے تجھے دینا؟ بس میں آ رہی نا, ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح رمضان شریف کی بات ہے, رمضان شریف میں اللہ پاک مسلسل دے رہے ہوتے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں لانا چاہتا تو پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تین دفعہ فرمایا, مطلب آمین آمین آمین. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے آمین کس لیے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل صاحب آئے, جبریل امین آئے تھے, تین دعا بد دعائیں کیے, مجھے فرمایا کہ اس پر آمین کہو, میں نے اس پر آمین کہا. کون سی بد دعائیں تھیں؟ تین تھی, میں اس میں صرف فی الحال اس وقت ایک ہی بتا سکتا ہوں, وقت کم ہے, اور وہ یہ ہے جس پر رمضان شریف کا روزہ گزر گیا, رمضان شریف کا مہینہ جس پر گزر گیا, اور اس کی مغفرت اس کی وجہ سے نہیں, اللہ اس کو تباہ و برباد کر لے. دعا کس کی ہے, بدعا کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی. آمین کس کا ہے؟ ہاں یہی بات ہے. تو اس وجہ سے جب اللہ پاک دینا چاہتا ہو ہم لینے والے بن جائے. حضرت ایوب علیہ السلام ان نے بڑا صبر کیا, بڑی تکلیف برداشت کی, جس وقت اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی, پھر اللہ پاک نے ایک اور طریقے سے فرمایا, اس کے گھر پہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی. حضرت باہر تشریف لاتے, جولی بھرتے, اندر ڈالتے, پھر آتے دوڑ کے, پھر جولی بھرتے, پھر ڈالتے, اوپر سے آواز آئی, ایوب تیرا پیٹ کب بھرے گا, ایوب تیرا پیٹ کب بھرے گا؟ چونکہ پتہ تھا اس کو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہی چاہتے, پر میں اللہ تیرے فضل سے تو میرا پیٹ کبھی نہیں بھرے, اللہ تیرے فضل سے تو میرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. یہ نبوت کی شان, جب دینا چاہتے ہو پھر لو, جب روکنا چاہے تو رک جاؤ, بس جیسا وہ چاہے اس طرح کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. وما علینا